बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उनका कहना है कि परवरदिगार, जब तूने हमें हिदायत दे दी है तो अब हमारे दिलों में कजी ना पैदा होने पाए, और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा कि तू बेहतरीन अता करने वाला है। खुदाया, तू तमाम इंसानों को उस दिन जमा करने वाला है जिसमें कोई शक नहीं है, और अल्लाह का वादा गलत नहीं होता।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 8-9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹا، کسی سے برادری کا رشتہ اس وقت تک استوار نہ کرو جب تک یہ نہ جان لو کہ وہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے۔ پس جب تم اس کے حال سے اچھی طرح باخبر ہو جاؤ اور اس کی معاشرت سے راضی ہو جاؤ تو اس کے ساتھ برادری کا رشتہ استوار کرو، بشرطے کہ اس کی بنیاد غلطیوں کو نظر انداز کرنے اور سختی کے موقع پر ساتھ نبھانے پر ہو۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام دعوت الہی سماعت فرمائیں گے۔ دعوت الہی کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ گناہ میں لذت ضرور ہے مگر سکون نہیں۔ بات الفاظ کی نہیں، لہجے کی ہوتی ہے۔ کسی کے بارے میں برا مت سوچو، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ آدمی بیماری کے ڈر سے کھانا تو چھوڑ دیتا ہے مگر آخرت کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت، پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان، ایران پر دوسرے ملکوں کے معاملات میں مداخلت کا برطانوی الزام مذاق خیز ہے۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان کا صہیونی حکومت کو انتباہ، صہیونی حکومت نے کوئی غلطی کی تو قیدیوں کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ شام میں عوام اور تحریر الشام دہشت گردوں کے درمیان مختلف علاقوں میں لڑائی، کم از کم 42 افراد ہلاک۔ اوسامین، اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ ایران پر دوسرے ملکوں کے معاملات میں مداخلت کا الزام مذاق خیز ہے، جبکہ برطانیہ خود مداخلت کا شرمناک ریکارڈ رکھتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ برطانوی حکومت فلسطینی عوام کی نسل کشی اور ایران مخالف دہشت گردی کی حامی حکومت کے طور پر اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے مقصد سے بے بنیاد الزامات کا سہارا لے رہی ہے۔ ایران پر مداخلت کا الزام نہایت مذاق خیز ہے، جبکہ برطانیہ کی پوری تاریخ اس شرمناک عمل سے بھری پڑی ہے کہ قوموں کے اندرونی معاملات میں مسلسل مداخلت کرتی رہی ہے اور مختلف ممالک پر تسلط بھی قائم کیا۔ انہوں نے کہا کہ 19ویں صدی نہیں ہے اور ایرانی قوم پر بے بنیاد الزامات لگانے والی کسی بھی حکومت کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے کمیشن برائے قومی سلامتی کے رکن خزریان نے کہا ہے کہ عالمی جوہری ادارے نے ایران کی کوئی مدد نہیں کی، لہذا ایران پر دباؤ کا کوئی حق بھی نہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے رکن علی خزریان نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی پر تنقید کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ ایجنسی نے ایران کو ایٹمی ٹیکنالوجی میں کیا تکنیکی مدد فراہم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایجنسی کے سربراہ کو سیاسی تنازعات کو ہوا دینے کی بجائے تکنیکی معاملات پر تبصرہ کرنا چاہیے۔ وہ ایران کے 60% افسودہ یورینیم کے 275 کلو گرام ذخیرے پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، حالانکہ این پی ٹی کے آرٹیکل 4 کے مطابق ایرانی قوم کو پرامن جوہری توانائی سے استفادہ کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ رافائل گروسی اچھی طرح جانتے ہیں کہ تہران کے تحقیقاتی ریئیکٹر کو ریڈیو میڈیسن کی تیاری کے لیے 93% افسودہ یورینیم کی ضرورت ہے، اس لحاظ سے 60% افسودگی اور اس کا طبی اور غیر طبی شعبوں میں استعمال بالکل قانونی ہے۔ خزریان نے عالمی ادارے کے دوہرے معیارات پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ گروسی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایران الحاقی پروٹوکول پر عمل نہیں کر رہا، حالانکہ وہ بھول گئے ہیں کہ ایران نے اس پروٹوکول پر عمل درآمد رضاکارانہ طور پر کیا تھا، جو کہ صرف اس وقت لاگو ہوگا جب ایران پر عائد پابندیاں ختم کی جائیں گی۔ لہذا گروسی کو مغربی ممالک کو جوہری معاہدے اور اقوام متحدہ کی قرارداد 22-31 پر عمل درآمد کے لیے مجبور کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گروسی ایران کے خفیہ جوہری مقامات کے حوالے سے صہیونی حکومت کے بے بنیاد دعووں کا حوالہ دے رہے ہیں، جبکہ ایران کی تمام جوہری سرگرمیاں ایجنسی کی نگرانی میں اور مکمل طور پر پرامن مقاصد کے لیے ہیں۔ علی خزریان نے خبردار کیا کہ ایرانی پارلیمنٹ قومی مفادات کے خلاف کسی بھی اقدام کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کرے گی اور ضرورت پڑنے پر نئے قوانین بنا کر اس کا جواب دے گی۔ انہوں نے جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ ایران کے جوہری معاملات پر غیر ضروری خدشات ظاہر کر رہے ہیں، جبکہ یہ معاملات برسوں پہلے حل ہو چکے ہیں۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان نے ہر ممکنہ صورتحال کے لیے آمادگی کا اعلان کرتے ہوئے انتباہ کیا ہے کہ صہیونی حکومت نے کوئی غلطی کی تو قیدیوں کی جان کو خطرہ لاحق ہوگا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق فلسطین کی تحریک حماس کی عسکری شاخ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ پر دوبارہ حملے کے بہانے تلاش کرنے پر سخت انتباہ کیا۔ ابو عبیدہ نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ جب تک اس مقدس سرزمین کے غاصبوں کے ناپاک وجود سے اس علاقے کو پاک نہیں کیا جاتا، امت مسلمہ دیگر اقوام میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ ہم اس امت کے 2 ارب افراد کو یاد دلاتے ہیں کہ فلسطینی عوام تمہاری آنکھوں کے سامنے نسل کشی، بھوک اور جبری ہجرت کا شکار ہو رہے ہیں۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ استقامت عالمی برادری اور سالسوں کے ساتھ ہونے والی جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر کاربند ہے، لیکن قابض صہیونی حکومت کی جنگی ذہنیت نے صرف غزہ ہی نہیں بلکہ لبنان، شام اور پورے خطے کے لیے خطرات پیدا کیے ہیں۔ ترجمان نے اسرائیلی حکام پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ امریکی حمایت حاصل کرنے اور فلسطینی عوام پر مزید مظالم ڈھانے کے لیے معاہدے سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ جنگ کے حالات میں بھی مقاومت نے صہیونی قیدیوں کے ساتھ انسانی سلوک کیا۔ دشمن کے لیے سب سے مختصر راستہ یہی ہے کہ وہ دھمکیوں کے بجائے جنگ بندی کے معاہدے کی پاسداری کرے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ غاصب صہیونی حکومت خود اپنے قیدیوں کی ہلاکت کا سامان فراہم کر رہی ہے، ہم ہر ممکنہ صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ غزہ کے خلاف کسی بھی جارحیت کے نتیجے میں صہیونی قیدیوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ غزہ فلسطینی سرزمین کا ایک نہ ٹوٹنے والا اور ناقابل تقسیم حصہ ہے، خبردار کیا کہ طاقت کے استعمال کے ذریعے اس علاقے کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش سے نہ صرف امن قائم نہیں ہوگا بلکہ کشیدگی میں بھی اضافہ ہوگا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا ہے کہ چین، مصر اور دیگر عرب ممالک کی جانب سے غزہ میں امن بحال کرنے کی جو پیشکش کی گئی ہے، اس کی منصوبے کی حمایت ہے۔ غزہ فلسطینی عوام کا ہے اور یہ فلسطینی سرزمین کا ایک ناقابل تقسیم حصہ ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ غزہ کی حیثیت میں کوئی بھی جبری تبدیلی صرف نئے انتشار کا سبب بنے گی۔ وانگ یی نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ مستقل جنگ بندی کے لیے کوششیں کرے، انسانی امداد میں اضافہ کرے اور فلسطینیوں کے فلسطین پر حکومت کرنے کے اصول کو برقرار رکھے۔ انہوں نے کہا کہ چین مشرق وسطی کے عوام کے لیے انصاف، امن اور ترقی کے لیے بھرپور جدوجہد جاری رکھے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی حمایت کرنے والے طلبہ کو امریکی ویزا ملنے میں اب مشکلات کا سامنا ہوگا۔ غیر ملکی میڈیا نے امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ اب مصنوعی ذہانت کو استعمال میں لا کر ایسے غیر ملکی طلبہ کے ویزے منسوخ کرے گی جو فلسطین کی مجاہد تنظیم حماس کے حامی ہیں۔ حکام نے بتایا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک حکم نامے پر دستخط کیے تھے جس کے مطابق ایسے طلبہ اور دیگر لوگوں کو ملک بدر کیا جائے گا جنہوں نے فلسطین کی حمایت میں ہونے والے ان مظاہروں میں حصہ لیا جو غزہ پر ہونے والے اسرائیلی فوجی حملے کے دوران جاری رہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہزاروں ایسے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے جائزے بھی شامل ہوں گے جو مبینہ طور پر غزہ کے حق میں اسرائیل کے خلاف ملوث ہوئے۔ شام میں عوام اور تحریر الشام دہشت گردوں کے درمیان لڑائی کے نتیجے میں کم از کم 42 افراد ہلاک ہو گئے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق بشار اسد کی حکومت کے زوال کے بعد سے تحریر الشام کے دہشت گردوں نے شام میں عوامی حقوق کی پامالی کے خلاف بلند ہونے والی آوازوں کو قتل و غارت گری کے ذریعے خاموش کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ملک کے مغربی علاقوں میں عوام اور تحریر الشام کے دہشت گردوں کے درمیان شدید تصادم ہوا ہے۔ جھڑپیں شام کے ساحلی علاقوں تطوس اور لازکیہ میں ہو رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ تحریر الشام کے متعدد دہشت گرد عوام کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ کچھ اسیر بھی کر لیے گئے۔ ہمس اور ترتوس صوبے میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، جس کے تحت 10 بجے سے صبح 8 بجے تک لوگوں کی نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہے۔ تحریر الشام کے ذرائع کا کہنا ہے کہ عوامی رضاکار فورس نے لازکیہ کے کچھ حصوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ ادھر شام میں الوی نگران کونسل نے الجولانی حکومت کی دہشت گردانہ کاروائیوں کے بعد شامی عوام سے استقامت کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ شام میں الویوں کی نگران کونسل نے شامی عوام پر زور دیا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں الجولانی حکومت کی آمریت اور غنڈہ گردی کے خلاف بھرپور استقامت کا مظاہرہ کریں۔ کونسل نے کہا کہ الدتور، ترتوس اور جبلہ میں جاری جھڑپوں کو فوری طور پر روکا جائے، کیونکہ ان علاقوں میں عام شہریوں کے گھروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کونسل نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم شامی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جبلہ کے دیہاتوں میں بسنے والے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے پرامن احتجاجی تحریک شروع کریں اور ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر سنبھل کے ایک پولیس افسر نے نماز جمعہ کے حوالے سے ایک متنازع بیان دیا ہے، جس سے حالات کشیدہ ہو گئے۔ میڈیا ذرائع کی رپورٹوں کے مطابق جمعرات کو سنبھل کوتوالی پولیس اسٹیشن میں آئندہ ہولی کے تہوار کے پیش نظر امن کمیٹی کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جو اتفاق سے ماہ مبارک رمضان میں جمعے کے دن ہی آ رہی ہے۔ ہندوستان کے اس پولیس افسر نے سال میں ایک بار ہولی آنے اور 52 بار نماز جمعہ ادا کیے جانے پر مبنی متنازع بیان دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر کسی نے ہولی کے دن مذہبی ہم آہنگی میں خلل ڈالنے کی کوشش کی تو اس سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ پولیس افسر کے اس بیان پر ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں کے رہنماؤں کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے ترجمان نے پولیس افسر کے متنازع بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ افسران بی جے پی کے رہنماؤں سے جو کچھ سنتے ہیں اس کا اعادہ کر رہے ہیں۔ ایسے بیانات دینے والوں اور کھلم کھلا تعصب کا مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ واضح رہے کہ ہندوستان میں بی جے پی کے دور حکومت میں مذہبی منافرت بڑھتی رہی ہے۔ پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی سرزمین پر افغانستان سے لائے جانے والے غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے ثبوت ایک بار پھر منظر عام پر آ گئے ہیں۔ ڈان نیوز کے مطابق 4 مارچ کو فتنہ الخوارج نے بنو کنٹونمنٹ پر حملے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز کے بر وقت رد عمل سے ان کے ناپاک ارادے ناکام ہو گئے۔ اپنی ناکامی کے خوف میں حملہ آوروں نے 2 بارودی مواد سے لدی گاڑیاں کینٹونمنٹ کے دیوار سے ٹکرا دیں۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے 4 خود کش بمباروں سمیت 16 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ مارے گئے خارجیوں سے امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامد ہوا۔ ہلاک خوارج سے M24 اسنائپر رائفل، M16 اور M4 اسلحہ برامد ہوا۔ یہ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث رہے۔ اس سے قبل سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے غلام خان کلی میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے فتنہ الخوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنا کر 6 خوارج کو ہلاک کیا۔ ہلاک خوارج سے بھی امریکی اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامد ہوا۔ خیبر پختونخوا حکومت کے مشیر اطلاعات بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے افغانستان سے بات چیت کرنا ناگزیر ہے۔ ان کا کہنا ہے وفاق نہ خود افغانستان سے بات کر رہا ہے اور نہ ہمیں بات کرنے دے رہا ہے۔ اپنے بیان میں بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر شدید تشویش کا اظہار کر رہی ہے۔ افغانستان سے بات چیت کے لیے طے شدہ نکات TORs وفاق نے صدخانے میں ڈال دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وفاق خیبر پختونخوا کے ساتھ مل کر اس آگ کو پورے ملک تک پھیلنے سے روکے، اور دور بیٹھ کر تماشا دیکھنے کی بجائے دہشت گردی کے خلاف ٹھوس عملی اقدامات انجام دے. بیرسٹر سیف نے کہا کہ خیبر پختونخوا دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن صوبے کا کردار ادا کر رہا ہے. دہشت گردی صرف خیبر پختونخوا کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے ملک کا چیلنج ہے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی ایک قومی مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے قومی یکجہتی ضروری ہے. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا, نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے, نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے, چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا, کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی, کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی, کرسی عرش لیے غار کے اندر اترا, یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی, یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی, جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا, جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے, جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے, طائر دل اسی دیوار کے اوپر اترا, رحمتیں آئیں گی سورنگ چھڑکنے کے لیے, رحمتیں آئیں گی سورنگ چھڑکنے کے لیے, میری توبہ کا جو چہرہ سر محشر اترا, اس کے قدموں سے تصور بھی ہوا دور, اگر اس کے قدموں سے تصور بھی ہوا دور, اگر یوں لگا تخت سے جس طرح مظفر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی۔ دعوت الہی ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا۔
کے نفس و گناہوں سے روح و جسم کو پاک کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اس بنا پر سب کو ہی اس موقع سے بہترین شکل میں استفادہ کرنا چاہیے اور اس ماہ مبارک کے بعد بھی تقرب الہی کی شیرینی کے ساتھ توشہ تقویٰ و ایمان کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ ماہ رمضان عرفان و سلوک اور معرفت الہی کا چراغ روشن کرنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو حاصل ہوتا ہے وہ انسانوں کی ان عبادتوں اور کوششوں کا نتیجہ ہوتا ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بحر بندگی میں غرق ہو کر اور اپنے قلب و روح اور رفتار و کردار میں خلوص پیدا کر کے انجام دیا ہے اور فلاح و نجات کی منزلوں تک پہنچے ہیں۔ فلاح و نجات اسلام کے تمام اہداف کا سب سے بلند اور آخری ہدف و مقصد ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں تقویٰ کی دعوت دی گئی ہے اور تقویٰ کا آخری ہدف بھی فلاح و نجات کو قرار دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 اور آیت نمبر 200 میں ارشاد ہوا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی تقویٰ الہی اختیار کرو کہ فلاح پا جاؤ۔ مسلمان ہر روز لوگوں کو اس دعوت الہی کی جانب بلاتے ہیں۔ مومنین ہر شب و روز اپنی نماز پنجگانہ میں 20 بار حیا علی الفلاح کہتے ہیں اور بآواز بلند لوگوں کو فلاح و نجات کی جانب بلاتے ہیں اور راہ نجات پر گامزن رہنے کی دعوت دیتے ہیں۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجات و فلاح کی جانب دعوت دیے جانے کی بات کی تھی، اور آج کے پروگرام میں یہ بتائیں گے کہ فلاح یافتہ کون لوگ ہیں۔ مجموعی طور پر قرآن کریم کی آیتوں میں 40 بار فلاح کی لفظ استعمال کی گئی ہے۔ لفظ فلاح فلاح سے مشتق ہے اور اسی سے مفلحون، یفلحون، تفلحون اور فلاح وغیرہ نکلے ہیں۔ اسی طرح مادہ فوزہ سے 24 بار استفادہ کیا گیا ہے، جیسے فائزون اور فوز وغیرہ۔ فلاح کے جو انسان کی خلقت کا مقصد ہے، ہدف تک پہنچنے کی راہ کو اچھی طرح جاننے، اچھی طرح زندگی گزارنے اور بخوبی عمل کرنے کا نتیجہ ہے، اور چونکہ یہ ہدف بہت قیمتی ہے اس لیے بہت سے لوگ راستے کی مشکلات مول لیتے ہیں اور اسے برداشت کرنے میں ہی لذت محسوس کرتے ہیں، اور اگر ان کی پوری زندگی ہدف کی راہ میں صرف ہو جائے تو بھی انہیں مسرت ہی حاصل ہوتی ہے، اور یہ خود ایک طرح سے سعادت و خوش نصیبی ہے۔ قرآنی ثقافت میں آزاد ضمیر انسان کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کی پاکیزہ شریعت پر ایمان راسخ رکھتا ہے اور آخرت پر یقین کے ساتھ نیکیوں کا ذخیرہ کرتا ہے، سعادت و نجات تک پہنچنے کی صلاحیت و حق رکھتا ہے۔ سورہ توبہ کی 20 آیت میں بھی جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں انہیں کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ البتہ ہر عمل کو عمل صالح نہیں کہا جا سکتا ہے، صرف انہیں اعمال کو صالح قرار دیا جا سکتا ہے کہ جو عقل سالم اور خدا داد فطرت کی بنیاد پر انجام پائیں اور آدمی کو کمال تک پہنچنے کی راہ میں کردار ادا کریں۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کی دعوت دیتا ہے کہ جو خلوص، سچی نیت اور تقوی کے ساتھ انجام پائے۔ انسان کا اپنے اعمال و کردار پر نظر رکھنا کسی بھی شخص کو صحیح و نیک عمل انجام دینے کی جانب مائل کرتا ہے، اور انسان کوشش کرتا ہے کہ ایسا رویہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا باعث نہ بنے۔ جو لوگ اس عقیدے پر ایمان و یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو مدبر الامور ہے ان کے تمام کاموں پر نظر رکھتا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ برے کاموں کو ترک کر دیں اور اچھے کام انجام دیں۔ اس وقت کے جب ہم ماہ رمضان المبارک میں سانس لے رہے ہیں، روزہ رکھ کر اور نفسانی خواہشات پر کنٹرول کر کے دعوت الہی کو قبول کرنے اور فلاح یافتہ افراد کی صفوں میں شامل ہونے کی لیاقت پیدا کر لیتے ہیں۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
رمضان المبارک ماہ قرآن اور کلام الہی سے انس کا مہینہ ہے، لیکن حقیقی روزہ دار صرف قرآن کے کلمات پڑھنے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ الفاظ قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ہی اس کے مفاہیم کو جاننے کی کوشش بھی کرتا ہے اور اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور خود کو آراستہ کرتا ہے۔ ماہ رمضان کی قدر و منزلت اس مہینے میں قرآن کریم کے نزول کی مرہون منت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ قرآن کریم کا 23واں سورہ سورہ مومنون ہے۔ سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں میں مومنین کے نیک انجام کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، تاکہ فلاح و نجات تک پہنچنے کے لیے دلوں میں عشق و شوق کے شعلے بھڑکتے رہیں، اور اس کے بعد فلاح یافتگان کی چند خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ جو ان کے نیک اور سچے اعمال کی نشانی ہے۔ ان کے نیک و منظم اعمال انفرادی اور سماجی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر محیط ہوتے ہیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ مومنین کو فلاح یافتہ قرار دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ قد افلح المومنون، فلاح کے معنی شکاف ڈالنے اور کاٹنے کے ہیں، اور اس کا اطلاق ہر طرح کی کامیابی اور مقصد تک پہنچنے اور خوش نصیبی پر ہوا ہے۔ کسانوں کو فلاح کہا گیا ہے اس لیے کہ وہ زمین کو کھودتے، ہل چلاتے، بیج بونے کے لیے زمین تیار کرتے ہیں۔ اگر کوئی رکاوٹوں کو شکافتہ کرے اور مقصد تک پہنچ جائے تو ایسے شخص کو فلاح کہتے ہیں۔ جس وقت بیج مٹی میں ڈالا جاتا ہے تو وہ تین مرحلوں سے گزر کر کھلی فضا تک پہنچتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی جڑیں زمین کے اندر گاڑتا ہے، اور پھر زمین کے غذائی مادوں کو جذب کرتا ہے، اور پھر اوپر کی مٹی کو جو اس کے نمو میں رکاوٹ ہوتی ہے ہٹاتا ہے۔ انسان کو بھی توحید کی کھلی فضا اور مادی زندگی کی تاریکیوں اور خواہشات سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانے اور بیج کی مانند ہی انہیں تین کاموں کو انجام دینا ہوتا ہے۔ پہلے اپنے عقائد کی جڑوں کو دلائل سے مضبوط کرنا ہوتا ہے، پھر خدا دادی وسائل کو کہ جو مانوی کمال و ترقی کے لیے ضروری ہیں اپنے اندر جذب کرنا ہوتا ہے، اور پھر آخر میں تمام دشمنوں اور رکاوٹوں کو دور کرنا ہوتا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ سے تمام معبودوں کا انکار کرتا ہے تاکہ توحید کی کھلی فضاؤں تک پہنچ سکے۔ سورہ مومنون میں فلاح یافتہ لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے، اور سب سے پہلے نماز پڑھنے پر تاکید کی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے رابطے کی سب سے بہترین شکل ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ خضوع و خشوع سے نماز پڑھتے ہیں۔ خشوع جسمانی و روحانی انکساری و ادب کی حالت کو کہتے ہیں کہ جو کسی بڑے شخص یا اہم حقیقت کے ذریعے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور اس کے آثار جسم میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں روزہ دار انسان کی سب سے اچھی حالت نماز اور اللہ تعالیٰ سے دعا و مناجات ہے۔ روزے دار مومنین اپنے تمام عناصر وجود اور اجزائے ہستی سے دنیا کے چپے چپے میں صبح و شام اور ظہر و عصر میں خالق کائنات کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں اور پورے عزم و سنجیدگی سے نقص سے کمال کی جانب سفر کا آغاز کرتے ہیں. ان کی تمام فکر و ذکر اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور اس کی کبریائی کا اقرار و اعلان ہوتا ہے. نماز عبودیت و بندگی اور حریت و آزادی کا راز ہے. جب انسان اوج بندگی و عبودیت میں اپنی پیشانی کو آستانہ ابدیت پر رکھتا ہے تو حریت و آزادی اور ہر طرح کے قید و بند سے رہائی کا اعلان کرتا ہے. نفس انسانی بندگی سے میل نہیں کھاتا، کیونکہ غیر کی عبادت و بندگی ذلت و خاری کا موجب ہے، لیکن اللہ کی بندگی میں عزت و بزرگی تک رسائی ہے. اللہ کی بندگی سے انسان معزز و محترم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر سمت سے رخ موڑ لیتا ہے. سورہ مومنون میں نماز کے علاوہ دیگر صفات کی جانب بھی اشارہ کیا گیا ہے اور قرآن کی 7 آیتوں میں ان کا ذکر کیا گیا ہے. آپ روزہ داران محترم اپنے اندر ان صفات کو پیدا کر کے اپنے فضائل و کمالات میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں اور فلاح و نجات پانے والوں کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں. قرآن کریم کی نگاہ میں فلاح یافتہ وہ لوگ ہیں کہ جو لغو باتوں سے پرہیز کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، علاوہ اپنی بیویوں اور اپنے ہاتھوں کی ملکیت کنیزوں کے کہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی الزام آنے والا نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ جو کوئی اور راستہ تلاش کرے گا وہ زیادتی کرنے والا ہوگا. اور جو مومنین اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو بندوں کی بیداری و تحرک کا عامل قرار دیا ہے تاکہ وہ جنت کی جانب عبادت و اطاعت میں سبقت حاصل کریں. بعض نے اس مہینے میں دوسروں سے سبقت حاصل کر لی اور کامیاب ہو گئے، اور بعض نے سرپیچی کی اور نقصان اٹھایا. بس حیرت ہے، حیرت ان لوگوں پر کہ جو بہت ہنستے ہیں اور کھیل میں مصروف ہیں. بس اس دن جب نیکوکار اپنی جزا و انعام حاصل کریں گے، کوتاہی کرنے والے اپنے نقصان پر غمگین ہوں گے، اور صاحب جلال و اکرام اللہ تعالیٰ کی نظر میں حقیقی فلاح یافتہ نور و روشنی میں بسر کرتا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کی حزب و گروہ شمار ہوتے ہیں، اور اس بنا پر وہ کامیاب و فلاح یافتہ ہیں. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا گروہ ہی نجات پانے والا ہے.
اللہم رب النور العظیم، رب النور العظیم، اللہم رب النور العظیم.
سامعین، اب سنتے ہیں رمضان المبارک کے 7th دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه من ذكرك بدوام بتوفيقك يا هاديا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اے معبود، آج کے دن مجھے روزہ رکھنے اور عبادت کرنے میں مدد دے، اور اس میں مجھے بیکار باتوں اور گناہوں سے بچائے رکھ، اور اس میں مجھے یہ توفیق دے کہ ہمیشہ تیرے ذکر و فکر میں رہوں. اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے،
اللہ
يا رب تقبل توبتنا الله يا ربي واغفر زلتنا الله وتعفه خطيئتنا الله
يا رب تقبل توبتنا
الله
يا ربي واغفر زلتنا وتعطف ظنه خطيئتنا
يا رب تقبل توبتنا يا رب واغفر زلتنا وتعطف ظنه خطيئتنا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 18 اسفند، 7 رمضان المبارک اور 8 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. ایک روایت کے مطابق ہجرت سے 3 سال پہلے 7 رمضان المبارک کو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان رسالت کے بعد بھی مشرکین کی مخالفت کے وقت آپ کی مدد و حمایت کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد جب مکے کے مشرکین نے مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام متعلقین کے ساتھ شیب ابی طالب میں چلے گئے. اس دوران حضرت ابو طالب نے ہی آپ کی کفالت کی. شیب ابی طالب میں مسلمانوں کی 3 سالہ اقتصادی ناکہ بندی کا دور ختم ہوا. شیب ابی طالب میں مسلمانوں کی 3 سالہ اقتصادی ناکہ بندی کا دور ختم ہوتے ہی حضرت ابو طالب نے وفات پائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شفیق و مہربان چچا کی وفات پر فرمایا، اے چچا، آپ نے بچپن میں میری پرورش کی، یتیمی میں کفالت کی، اور ہر مرحلے میں میرا ساتھ دیا. خدا متعال آپ کو جزائے خیر دے. حضرت ابو طالب علیہ السلام کی قبر مکہ مکرمہ میں واقع ہے. سات رمضان المبارک سن 201 ہجری قمری کو عباسی خلیفہ مامون نے حضرت امام رضا علیہ السلام پر ولی عہدی مسلط کی. جب مامون مسند اقتدار پر بیٹھا، تو اسے لوگوں میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی محبت اور احترام کا پتہ تھا۔ وہ حضرت امام رضا علیہ السلام پر نظر رکھنا چاہتا تھا اور لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے خود کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دوست بھی ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ لہذا اس نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے خراسان بلا کر اور بے حد اصرار کر کے اپنی ولی عہدی حضرت امام رضا علیہ السلام کو واگزار کر دی۔ ولی عہدی کا منشور مامون کے ہاتھ سے لکھا گیا اور منشور کے کاغذ کی پشت پر امام رضا علیہ السلام نے بھی اشارے کنائے سے پر مقدمے کے ساتھ اپنی رضامندی تحریر فرمائی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ یہ کام تکمیل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ مامون نے اپنی بیٹی ام حبیبہ کی شادی بھی حضرت امام رضا علیہ السلام سے کر دی تھی۔ مامون کے دور کے سیاسی حالات کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو بہت سے سیاسی مسائل کا سامنا تھا۔ انہی مسائل سے نجات کے لیے اس نے کثیر جہتی پالیسی اختیار کی جو حضرت امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی پر مبنی تھی، لیکن وہ لوگوں میں امام رضا علیہ السلام کی مقبولیت اور عزت و احترام کی تاب نہ لا سکا اور امام علیہ السلام کو 30 صفر سن 203 ہجری قمری میں زہر دے کر شہید کر دیا۔ سات رمضان المبارک سن 944 ہجری قمری کو 10ویں صدی ہجری قمری کے ایک معروف شاعر اور مورخ سید نظام الدین محمد معصوم صفائی ترمذی افغانستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین جنوب مشرقی افغانستان میں صوبہ قندھار میں آباد تھے۔ کہتے ہیں کہ سید نظام الدین محمد معصوم صفائی ترمذی کے والدین نے افغانستان سے ہندوستان ہجرت کی تو وہ بھی قندھار میں اپنی تعلیم مکمل کر کے ہندوستان چلے گئے اور اپنے والدین کے ہمراہ گجرات میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ اس دوران وہ مختلف دفتری عہدوں پر فائز رہے۔ وہ اپنے زمانے کے محنتی دانشوروں میں سے تھے۔ انہوں نے سن 1019 ہجری قمری میں وفات پائی۔ اٹھارہ اسفند سن 1275 ہجری قمری کو مسلمانوں کے مذہبی رہنما سید جمال الدین اسد آبادی نے وفات پائی۔ سید جمال الدین کو فلسفہ، نجوم اور تاریخ جیسے علوم پر عبور حاصل تھا۔ وہ عربی، فارسی اور ترکی زبانوں کے علاوہ انگریزی، فرانسیسی اور روسی زبانیں بھی جانتے تھے۔ سید جمال الدین کو اتحاد بین المسلمین اور اسلامی ممالک میں سامراج مخالف تحریکوں کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی جوانی سے ہی اسلامی سرزمینوں کا سفر کرنا شروع کیا اور ہمیشہ اسلامی قوموں کو متحد کرنے میں لگے رہے۔ انہوں نے عروۃ الوثقی کو پیرس میں اور لندن میں ضیاء الخافقین اخباروں کو شائع کر کے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی، جس کے باعث سامراج ان کا سخت مخالف ہو گیا۔ سید جمال الدین کی آرزو دنیا کے تمام مسلمانوں کا اتحاد اور تمام اسلامی ملکوں کی حقیقی آزادی تھی۔ اٹھارہ اسفند ماہ سن 1360 ہجری شمسی کو عظیم ایرانی فقیہ، مجاہد اور عالم دین آیت اللہ ربانی شیرازی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1301 ہجری شمسی میں شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے سن 1342 ہجری شمسی سے شاہ کی حکومت کے خلاف بھرپور طرح سے جہاد شروع کیا۔ اس سلسلے میں ان کو کئی مرتبہ گرفتار کر کے قید بھی کیا گیا۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد وہ شیراز سے پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے۔ آیت اللہ ربانی نے اپنی ساری عمر اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرنے میں گزاری۔ آیت اللہ ربانی شیرازی کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ جاہ طلبی کے شدید مخالف تھے۔ آٹھ مارچ سن 1875 عیسوی کو اردو کے ایک نامور مرثیہ گو شاعر مرزا سلامت علی دویر کی وفات ہوئی۔ وہ 29 اگست 1803 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ لکھنؤ میں فارسی و عربی علوم میں مہارت حاصل کی۔ بچپن سے ہی مداح اہل بیت کا شوق تھا۔ کم عمری سے مرثیہ گوئی کا آغاز کیا اور عمر کے 60 برس مرثیہ گوئی میں بسر کیے۔ ان کے کلام کا خاص جوہر زور بیان، شوکت الفاظ، بلندی خیال، ایجاد مضامین اور ثنایا و بدایا کا استعمال ہے۔ عربی فقروں کی تزمین اور مضامین تازہ ایجاد کرنے میں دبیر بے نظیر ہیں۔ دبیر نے مرثیے کے فکری معیار کو بلند کیا۔ شاعری میں ان کا تقابل اکثر میر انیس سے کیا جاتا ہے۔ آٹھ مارچ سن 1964 عیسوی کو شام کے انقلابی فوجی افسروں نے اس ملک کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ مصر اور شام نے مل کر 1958 میں جمال عبد الناصر کی سرکردگی میں متحدہ عرب جمہوریہ تشکیل دی تھی۔ 1961 میں فوج کے بعض افسروں نے بغاوت کی اور اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اس گروہ نے مصری فوج کو شام سے نکال باہر کیا۔ اس کے 1.5 سال بعد جمال عبد الناصر کے ماننے والے شامی افسروں نے بغاوت کے ذریعے اقتدار حاصل کیا، لیکن ان کی حکومت بھی بس کچھ ہی روز چل سکی۔ آخرکار 1970 میں حافظ الاسد نے فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار حاصل کیا اور شام کے صدر جمہوریہ بنے۔ آٹھ مارچ کو عالمی یوم خواتین منایا جاتا ہے۔ پہلے یہ دن بعض ممالک کی پارٹیوں کے مابین ایک سماجی و سیاسی تقریب کے طور پر شروع ہوا تھا، لیکن بعد میں بہت سے ممالک کی تہذیب و ثقافت میں رچ بس گیا۔ البتہ بہت سے ممالک میں اس کا سیاسی رنگ ختم ہو چکا ہے۔ سب سے پہلا یوم خواتین 28 فروری سن 1909 عیسوی کو نیو یارک میں منایا گیا تھا۔ سن 1910 عیسوی میں انٹرنیشنل سوشلسٹ وومین کانفرنس نے یوم خواتین کو ہر سال منانے کی تجویز پیش کی۔ سن 1917 عیسوی میں سوویت یونین میں 8 مارچ کو عام تعطیل قرار دیا گیا، اور اس کے بعد اس کے ہمسایہ ممالک میں بھی یہ دن منایا جانے لگا۔ سن 1975 عیسوی میں اقوام متحدہ نے بھی 8 مارچ کو یوم حقوق خواتین و بین الاقوامی امن دن قرار دیا۔ آج بہت سے ممالک میں 8 مارچ کو یوم خواتین منایا جاتا ہے، اور بعض ملکوں میں اس دن عام تعطیل رہتی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین ومقالۃ المتحرزین، واعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین وکید الحاسدین وبغی الظالمین، وأحمده فوق حمد الحامدين، اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك، أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله، وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني، وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من، يا أرحم الراحمين. Thank you.